ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.
Alhamdulillah Azza wa Jal Madani Muzakara. This is a beautiful and amazing way to learn Ilmideen. Alhamdulillah Azza wa Jal, first of all, you get the sohba, the company, and the ability to see a Wali Kamal, our Peer Murshid Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah Dawud Barakatum Al Aliyah. Just looking at his life and the way he practices the Sunnah and so much steadfastness on that, it's amazing.
الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، اور جیسے قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اس ایام میں روزے رکھنے ہیں تو اس کے بھی بارے میں بتاتے ہیں، ساتھ قربانی کرنی چاہیے، کون سا جانور ذبح کرنا چاہیے، کس عمر کا ہونا چاہیے، یعنی ان ساری صورتوں کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ سن کر ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا آج کے مدنی مذاکرے میں.
ماشاء اللہ، جو امیلے سننے سے سوالات ہوئے ان میں سے ایک جواب مجھے یاد رہا اور یہ یاد بھی رہے گا انشاءاللہ، کہ بکری کے دو تھن ہوں اس میں سے اگر ایک تھن میں دودھ آنا بند ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، شاید کہ اس پہ توجہ جائے بھی نہیں. تو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ علم میں آیا.
گھر کے حوالے سے اور بہن بھائیوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے حوالے سے، جو ان کے حقوق ہے اور گھر کی جو ذمہ داری ہے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسی تربیت کرنی چاہیے، امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ یہ بہت چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جو ہم نے پہلے یہ چیزیں نہیں سیکھی تھی. جو دین کے حوالے سے
ہم بعضوں کا دنیا کے علوم تو سیکھ رہے تھے، ہمیں نہیں آتا تو علم دین نہیں آتا. مدنی مذاکرہ ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آنے والا مختلف کیسے جو لوگ آتے ہیں، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور یہاں پر دین کے طلباء بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں بھی وہ مسائل نہیں آتے جو ہم یہاں مدنی مذاکرے میں آ کر سیکھتے ہیں.
ماشاء اللہ سے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے. میری تو یہ ترغیب ہے کہ تمام چاہنے والے سب یہاں پر آئے فیضان مدینہ اور علم کی برکت سے مستفیض ہوں.
This is true that alhamdulillah azza wa jal, those who attend Madni Muzakara, he gets the motivation, the jazba to do even more good deeds. Alhamdulillah azza wa jal, there are many people who have also faced this, that before they were in the life of sins, they were doing sins their entire life, but alhamdulillah azza wa jal, they attended the Madni Muzakara, they found the Madni Mahol. Alhamdulillah azza wa jal.
Madni Muzakara ki agar baat ki jaye to subhanallah, Madni Muzakara mein bahut kuch seekhne ko milta hai. طب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیر و مرشد بڑے کمال انداز میں رہنمائی کرتے ہیں. اگر نماز کے بیسک مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو سبحان اللہ، اسی طرح جس طرح کا سیزن ہوتا ہے، جس طرح کا موسم ہوتا ہے، اس لحاظ سے پیر و مرشد بڑے کمال انداز میں رہنمائی کرتے ہیں. قربانی کا سیزن جاری و ساری ہے، تو قربانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو ہے الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نیت نہیں کی تھی اور افطار کا مثلاً ٹائم ہو گیا تو آپ نیت کر لیجئے اور بھلے افطار کر لیجئے، تاہم مناسب یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے تاکہ ثواب ملے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے جبکہ کھانے پینے کی ضرورت ہو اور نیت نہیں کی تو اب نیت کر کے اللہ کے لیے نیت کریں ثواب کے لیے اور کچھ ذکر و درود کریں، 12 مرتبہ مثلا درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ کھائیں پئیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 ہجری کے ذو الحج شریف کی آج چوتھی رات ہے، 4th night، چاند رات سے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے، چوتھی رات کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے، اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی سواب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر بھائی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ خیریت تو ہے عبدالشکور بھائی، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی جی ویسے تو خیریت ہی ہے، پوچھنا یہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے بارے میں بتایا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟
لگتا ہے عبدالشکور بھائی آپ نے امیر علیہ السنت کا رسالہ بیٹا ہوتا ایسا نہیں پڑھا۔
آپ صحیح کہہ رہے ہیں عزیر بھائی، میں نے نہیں پڑھا، اس میں ایسا کیا ہے؟
بھائی آپ کے سوال کا جواب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کے پیغام یعنی ان کو قربان کرنے کے بارے میں بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابو جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ پورا کیجیے یعنی مجھے قربان کیجیے، انشاءاللہ عزوجل آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔
ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آگے کر دیا؟
جی جی بالکل عبدالشکور بھائی ایسا ہی ہے۔
عزیر بھائی یہ تو بتائیے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟
آپ کے اس سوال کا جواب بھی اس رسالے میں موجود ہے کہ قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال تھی۔
یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی اپنے ابو جان کی ہر بات مانتے تھے؟
جی صحیح کہا آپ نے۔
تو کیا ہمیں بھی اپنے امی ابو کی ہر بات ماننی چاہیے؟
یہ سوال تو بہت اچھا ہے، آئیے اس سوال کا جواب ہم امیر علیہ السنت سے لیتے ہیں۔ کیا ہے امیر علیہ السنت، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو جان کی ہر بات مانتے تھے تو کیا ہمیں بھی اپنے امی ابو کی ہر بات ماننی چاہیے؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارا انداز ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ پر ان کو قدرت ہی نہیں ہوتی، یہ گناہ کرتے نہیں، ہر بات ان کا جو بھی بات فرماتے ہیں وہ شریعت کے مطابق فرماتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ہر بات مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بھی فرمائیں گے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب جو پوزیشن یہ ہے کہ ماں باپ جو جو صحیح بات کہیں فرمائیں نا تو وہ تو ماننی چاہیے، بعض وقت ماں باپ اگر ایسا کہتے ہیں کہ بیٹا داڑھی مت رکھ، جو داڑھی والے وہ کہتے ہیں تو یہ بات نہیں مانیں گے، اس طرح کوئی گناہ کی بات کرے کہ فلاں گناہ کر لے، چوری کر لے یا یہ، مطلب تو اس طرح کا عام طور پہ کہتے نہیں ہیں، اگر کوئی کہیں تو پھر وہ بات نہ مانی جائے اور جو جو بات شریعت کے مطابق ہو بالکل مانی جائے، ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ماشاءاللہ یہ جو رسالہ بیٹا ہو تو ایسا مکتبۃ المدینہ کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے اور 35 روپیز اس کا ریٹ ہے اور 4 کلر میں ہے اور بڑا خوبصورت ہے، معلومات سے بھرپور ہے۔ تو اس کے رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور چاہیں تو گھر پر بیٹھے زیادہ تعداد میں منگوائیں تاکہ جو ہمارے اطراف میں لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کو بھی معلومات میں اضافہ ہو۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔
یہ لکھا تھا رسالہ بچوں کے لیے، اس لیے اس میں جتنا ہو سکا تو وہ اردو کو آسان پیرائے میں آسان کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ بڑوں کے لیے بھی مفید ہے، بچوں کے لیے بھی مفید ہے جو اردو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ کے سنائی بھی امی ابو کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، سب کا ایمان تازہ ہوا۔ تو پڑھیں تو اسی ہے کیا اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔
اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ عین سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہزارہا نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ان پیاری پیاری نعمتوں میں سے ایک بڑی پیاری نعمت زبان ہے۔ اگر اس زبان کا درست استعمال دیکھیں تو اللہ پاک کا ذکر کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ یہاں پر سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو صفا مروہ کی سعی کے دوران ایک دم بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں جس سے دیگر لوگ گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ سے عرض ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔
ماشاء اللہ، صفا مروہ کی سعی کرنے میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہ سوال میں یہ تھا غالباً۔
جی وہ جو ذکر کرتے ہیں نا جب قریب میں چلنے والے تو اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جی
ہاں، لوگ بعض اوقات، چلو حج کے سیزن میں زیادہ ہوتا ہے، طواف میں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ طواف میں بھی وہ قافلے آتے ہیں مختلف ملکوں سے، تو یہ ان کے معلم پڑھانے والا ان کا ساتھ یہ لاتے ہوں گے، مطلب تو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے ان کو دعائیں، زور زور سے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اپنا پڑھنا چاہے اس کے لیے آزمائش تو ہوتی ہے، تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے صفا مروہ کی سعی ہو، چاہے طواف ہو یا کوئی سی جگہ ہو کہ جہاں لوگ اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نجی طور پہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تو ایسے موقع پہ زور زور سے پڑھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی سویا ہوا ہے تب بھی زور سے نہیں پڑھ سکتے۔ جہاں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ زور زور سے پڑھتے ہیں، اس سے واقعی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دھیمی دھیمی آواز میں اسے خود سنیں یا دو چار ساتھ میں، اور اتنی دھیمی آواز ہے کہ ان کو آواز پہنچ رہی ہے لیکن وہ جس طرح یہ زوردار آواز میں پڑھتے ہیں نا، ایسی نہ ہو تو کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو، ایسی مدھم آواز ہو تو اس سے تکلیف عام طور پہ نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا طواف میں وضو کرنا واجب ہے؟ نیز کیا کوئی ایسا طواف بھی ہے کہ جس میں وضو کرنا واجب نہیں ہے؟ اگر کسی شخص نے طواف میں وضو نہیں کیا تو کیا اس کا طواف ہو جائے گا؟
طواف میں طہارت یعنی پاک ہونا ضروری ہے، وضو بھی ہونا چاہیے، طواف میں باوضو ہونا واجب ہے. اور کون سا طواف ایسا ہے جس میں وضو ہونا واجب نہیں ہے؟
طور پہلی ہو تو ایک الگ بات ہے، پہلی کے طور پہ پوچھ رہے ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ برحال طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے.
طواف ہے رسم نماز کی طرح، نماز میں بھی تو وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جاتی نا، اسی طرح طواف بھی بغیر وضو نہیں پڑھا جائے گا. اس میں طہارت کے مسائل، کپڑے بھی پاک ہوں وغیرہ، یہ اس کے بھی مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے نا ذوالحج کا، تو یہاں پہ بولتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ مت کرو کہ اس سے جو ہے انگلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کیا واقعی ایسی کوئی حقیقت ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دے.
چاند نظر جب آتا ہے ذوالحج کا تو کہتے ہیں اس کی طرف انگلی مت کرو ورنہ انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی.
ٹھیک، ٹیڑھی انگلی والے دیکھے کتنے ہیں؟ لوگ جنرلی انگلی تو دکھاتے ہیں، البتہ منع ہے یہ انگلی سے اشارہ کرنا، باہر شریعت میں مکروہ لکھا ہے. تاہم یہ کہ انگلی ٹیڑھی ہو جانا، یہ تو کہیں نہ پڑھا نہ سنا نہ پریکٹیکل کیا، لوگ تو چاند پر انگلی دکھا ہی رہے ہوتے ہیں. یہ یعنی کہ بالکل یعنی پریکٹیکلی بھی یہ اگر افواہ ہو بھی تو غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت موٹے اور تگڑے جانور ہیں جو کہ چل بھی نہیں پا رہے ہیں، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟
چل تو رہے ہیں، یہ چل نہیں پا رہے ہیں گئی، یہ اتنے ہیوی ہیں کہ جو مطلب ان کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو یہ عیب تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوبی ہے کہ بھائی بہت فربے جانور ہیں، تگڑے ہیں، بالکل ان کی قربانی. اگر اور کوئی وجہ نہیں ہے تو ان کی قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دنیا بھر میں بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں، اور ہر دور میں مسلمانوں کا یہ انداز رہا کہ وہ ان مزارات پر حاضری دیتے ہیں. اب کون کس طرح حاضری دیتا ہے، کب حاضری دیتا ہے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ کوسچن ہے، یہ کنیکٹ کی بات ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشکل پڑنے پر، پریشانی آنے پر ہی یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور کچھ کا لائف سٹائل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ریگولر جیسے ہر جمعرات کو لازمی مزارات پر آتے ہیں اور اپنے انداز سے عبادت کرتے ہیں. کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اور یہاں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بھی مزار شریف پر آپ حاضر ہونے لگیں، پہلے علم حاصل کر لیں کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی لائف ہسٹری کیا ہے. اور جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک زبردست ہسٹری آپ کے سامنے آتی ہے، کہیں تحصیل علم دین ہے، کہیں فروغ اسلام کا جذبہ ہے، کہیں ہجرت کی داستان ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے آج ہم کلر کہار میں یہاں موجود ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتوں کے یہ مزار مبارک ہیں، جن میں حضرت یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ہمیں ارشاد فرمائیے کہ آج کے اس جدید دور میں خاص طور پہ جو یوتھ ہے ان کے اندر جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے مزارات میں حاضری کے حوالے سے، آپ اسے کیسے کلیریفائی کریں گے؟ اور ہمیں یہ سکھائیے کہ جب بھی ہم کسی مزار شریف پر حاضری کے لیے جائیں، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اور ہم کس انداز سے حاضری دیں.
ماشاء اللہ، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری جو ہے مزارات پر، یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ کوئی آج کل کا طریقہ نہیں ہے، تو زمانے سے چلا رہا ہے. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال احد شریف کے جو شہداء ہیں ان کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزار شریف مدینہ شریف میں, سارے عاشقان رسول اس کے لیے تڑپتے ہیں کہ حاضری ملے ہم کو. کون ایسا آپ کو ملے گا کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضری کا طلبگار نہ ہو, خواہش مند نہ ہو. اسی طرح بغداد شریف میں غوث پاک کے روزے پر بھی جانے کے لیے تڑپتے ہیں, کربلا معلہ کی حاضری کے لیے بھی ترستے ہیں. جہاں جہاں بزرگان دین ہیں تو وہاں لوگ جانے کے لیے, حاضری کے لیے ترستے. ابھی اپنی اپنی تقسیم ہے, بعض تڑپتے ہیں, بعض نارمل ہوتے ہیں, نہیں مطلب غفلت نہیں دل کرتا, سستی کرتے ہیں, بعض مخالفت کرتے ہیں. تو یہ کہ اپنا اپنا نصیب ہے, اللہ پاک ہمارے نصیب اچھے کرے, اور اس کا کرم ہے کہ ہم مطلب پہلی کیٹیگری والے ہیں کہ ہمیں مطلب خواہش ہے کہ ہم حاضری دیں. یہ ذرا فرسٹ ہے کہ ایک نیکی پر اگرچہ ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں مدینہ شریف میں حاضری دے دیں, ہے نا, ایک بھاری تعداد یہ کہ ایک بار بھی بیچارے حاضری نہیں دے پائے, لیکن خواہش ہے. تو یہ خواہش ہونا بھی ایک ظاہر ہے کہ گڈ سائن, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی علامت ہے. اور بعض یہ کہ پیسے ہیں لیکن وہ حج فرض بھی ادا نہیں کرتے, تو یہ بہرحال غلط اور خطا کر رہے ہیں. ان کو فوراً حج, جن پر فرض ہے ان کو فوراً کرنا چاہیے حج بلا تاخیر, جبکہ اسباب موجود ہوں, ٹائم بھی آ گیا ہے, کوئی اور رکاوٹ بھی نہیں ہے, جانا ممکن ہے تو بالکل ان کو نکل جانا چاہیے, حج کر لینا چاہیے, آئندہ سال کریں گے. یہ بھی لوگ جنہیں کہ حالانکہ ابھی تھوڑی مصروفیت ہے وغیرہ, زندگی کا کیا بھروسہ, آئندہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بلکہ آئندہ پل کا بھروسہ نہیں ہے تو آئندہ سال کا کیا بھروسہ. تو نیکی ویسے بھی حدیث پاک میں کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ حاضری ایک سعادت ہے, پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے, خود فرماتے کہ پہلے میں منع کرتا تھا قبروں کی حاضری کا, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ حاضری دو. اس کے قبروں کی حاضری سے دل نرم ہوتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں وغیرہ, اس طرح یہ حدیث پاک کے مطلب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فوائد ہیں قبرستان کی حاضری کے. تو اب قبرستان کی حاضری مفید اجازت, تو اگر کوئی قبر کہیں جدا بنی ہوئی ہے تو اس کی حاضری پہ پھر کیا حرج. تو بارہ لے کے مزارات پر جانا کوئی بھی مطلب یعنی کہ منع کرنے کے لیے کہ دلیل نہیں لا سکتا کہ مزار شریف پر ایک مسلمان کی قبر کہیں بھی بنی ہو تو وہاں جانا منع, یہاں جانا منع, یہاں اجازت وہاں اجازت. تو یہ تقسیم جب شریعت نے نہیں کی تو بندہ کون ہے جو تقسیم کرے. اس لیے مطلب حاضری دینی چاہیے, اور جب بھی حاضری دیں تو اس کے آداب یہ کہ قدموں کی طرف سے حاضری دی جائے, جہاں مزار شریف میں قدم ہے تو قدم سے, اس کو پائنتی بھی بولتے ہیں اور ادب سے بزرگوں کے قدمین شریفین بھی بولتے ہیں, تو وہاں سے حاضری دے اور یوں سامنے سے آئے, پیٹھ پیچھے سے نہیں, سامنے سے آئے, قدموں سے یوں چلتا ہوا قدموں کے پاس اور چہرے کی طرف رخ کر کے قبلہ پیٹھ کو ہو جائے, پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی کیونکہ میت کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, تو بزرگوں کا چہرہ بھی قبلے کی طرف. تو اب سلام عرض کرے, السلام علیکم یا سیدی, یا لازمت لکھا ہے بزرگوں کے مزار پر اس طرح سلام عرض کرے. پھر یہ کہ چار ہاتھ دور رہنا یہ ادب ہے, یعنی تقریباً 2 میٹر دور رہے اور وہیں سے مطلب سلام عرض کرے, دعا کرے, کچھ پڑھے, مثلاً سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھیں یا دیگر قرآنی سورتیں پڑھیں, اللہ توفیق دے یاسین شریف پڑھیں, تبارک شریف پڑھیں, جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں, بھلے بیٹھ کر پڑھیں اطمینان سے, اور پڑھ کر پھر عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ رسالت میں بھی نظر کریں اور سبھی کو جو دنیا سے پردہ فرمائے ان کو، زندوں کو بھی، اور صاحب مزار کو بھی جن کا مزار شریف ہے ان کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کرے، یعنی کہ یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے خامی بھرے عمل کے مطابق نہیں، اپنے کامل کرم کے مطابق، اپنی رحمت کے شایع نشان اس کا ثواب مجھے عطا فرما. اور یہ ثواب پیارے آقا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اب تمام انبیاء کرام اور اس طرح صحابہ کرام یہ کہتے ہیں. پھر بزرگ کا نام لیں، مثلا حضور غوث اعظم کے مزار پر جہاں حاضر ہیں، تو ان کو بھی ثواب اس کا عطا فرما. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ الفاظ میں نے کہے، الفاظ ضروری نہیں ہے اس طرح کے، جو بھی جن الفاظ میں بھی آپ کہیں کہ یہ ثواب ان کو یا اللہ پاک عطا فرما یا ان کو یہ ثواب پہنچے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجیح جلد دو میں لکھتے ہیں، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ زیارت قبور، قبروں کی زیارت سنت ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ان زیارت کرنے والے کو، قبروں پر حاضری دینے والے کو اپنی موت یاد آتی ہے، جس سے دل میں نرمی پیدا ہو کر آخرت کی طرف توجہ اور دنیا سے بے توجہ ہی حاصل ہوتی ہے. زیارت قبور میں زائر یعنی قبر زیارت کرنے والا، حاضری دینے والا، اس کو بھی فائدے ہیں اور میت کو بھی، زائر کو ثواب آخرت کی یاد، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے، اور میت کو ظاہر سے انس، ایک محبت اور کمپنی زون، ایک لطف آتا ہے، ساتھ ملتا ہے انس، اور انس کے اور اس کے ایصال ثواب سے نفع حاصل ہوتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک قبولیت دعا کے لیے مجرب تریاق ہے. یعنی حضرت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے مزار شریف پر حاضر ہو کر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، یعنی یہ بہت قبول ہوتی ہے. وہاں مجرب تریاق، مجرب ایک طرح کے تجربے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ میرا تجربہ ہے، تجربہ کیا ہوا ہے. ایک مجرب کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، مطلب اس میں تاکید کے لیے مجرب نسخہ جو بولتے ہیں نا، تو یوں مطلب ہے کہ وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، سمجھ لو. اور امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے ان سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. یہ احیاء العلوم میں لکھا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات حج کے تعلق سے کرنے ہیں آپ سے. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج فرمایا تھا؟
حج قران.
حج قران والا کیا عمرے کے بعد حج سے پہلے نفلی طواف کر سکتا ہے؟
حج قران والا نفل طواف کر سکتا ہے، عمرہ نہیں کر سکتا.
حج قران کرنے والے پر
ایک عمرہ تو اس نے کر لیا نا شروع میں، لیکن اس میں بھی ٹنڈ نہیں کروائے گا، حلق نہیں کروائے گا، لیکن اب مزید دوسرا کوئی عمرہ وہ نہیں کر سکتا،
طواف کر سکتا ہے،
طواف کر سکتا ہے نفل طواف.
حج قران کرنے والے پر کیا دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں؟
ایک قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں کہ اس پر جو کفارے ہیں نا وہ ڈبل ہوتے ہیں، کفارے میں جیسے دم بھی جہاں کی صورتیں لکھی ہوئی رفیق الرحمن میں لسٹ ہے کہ کہاں کہاں کرنی, تو پھر دو قربانی اگر بھول کی تو دو دم, دو کفارے جو صدقہ فطر کے برابر جو دیا جاتا ہے, ایسے تمتو میں ایک تو قران میں دو. تمتو وہ ہوتی ہے جو ہوتا ہے کہ جس میں عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے, ٹنڈ وغیرہ کرا کے اور یہ اپنا حسب معمول لباس پہن لیا جاتا ہے. اور قران میں یہ کہ جب سے احرام باندھا وہ اتارا نہیں جاتا, یہ احرام کی پابندیاں اس کی جاری رہتی ہیں. اور جب یہ قربانی کے بعد حلق کروائے گا, حلق کروانے سے اس کا جو احرام ہے اس کی پابندیاں ختم ہوگی. جزاک اللہ. حلق مانے ہم جس کو ٹنڈ کہتے, گنجا کہتے, گنجا کرانا, گنجا کرانا کوئی ٹنڈ کہتا ہے کوئی, عربی میں حلق کہتے ہیں.
صحیح جہاں کی جاتی ہے وہاں پر کچھ الیکٹرانک بھی گاڑیاں ہوتی ہیں, کیا اس میں صحیح کر سکتے ہیں بیٹھ کر
بلا شرعی عذر؟ اگر شریعت نے جس کو اجازت دی وہ تو کر سکتا ہے, لیکن جس کو شریعت نے اجازت نہیں دی وہ نہیں کر سکتا. کہ پاؤں پہ چل کر واجب ہے صحیح طواف. اگر چار پھیرے سواری پر بلا عذر, مجبوری نہیں تھی شریعت کی اجازت کے بغیر چار پھیرے کسی نے الیکٹرانک گاڑی پر یا کسی اور گاڑی پر یا ویل چیئر پر جیسے کر لیے, تو اس پر دم واجب ہو گیا. اور چار سے کم کیے تھے, تین کیے تھے مثلا, دو کیے تھے, تو ایک پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی رقم یا گیہوں یا جو بھی مطلب اناج وغیرہ دیا دینا واجب ہو جائے گا. اب اگر کسی نے یہ چار پھیرے دوبارہ کر لیے تو دم بھی معاف ہو جائے گا, اور یہ کفارہ تھا دو تین پھیرے کی وجہ سے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا, دم ساقط ہو جائے گا. اس کا مطلب یہی کہ معاف ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. حج پیدل کرنا افضل ہے یا بس وغیرہ گاڑی میں؟
پیدل افضل ہے, نہ جس کو پیدل کرنے پر قدرت حاصل ہے تو وہ پیدل کرے. مکہ مکرمہ سے پیدل منا شریف, مزدلفہ شریف, عرفات شریف, پھر مزدلفہ, پھر منا شریف, پھر طواف زیارہ کے لیے آیا, اس طرح یہ پیدل 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 ہے. ہزاروں لاکھوں حجاج ہوتے ہیں پیدل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب یہ کہ جو صحت اچھی ہو, چلنے کی پریکٹس ہو وہ کرے. اب یہاں تو مطلب ڈھائی گز پر مسجد ہے تو ٹر کر کے اسکوٹر پر جانے والے تو طواف کریں گے تو چیم بول جائیں گے. ہاں صحیح بولتا ہوں, جان نکل جائے گی, ادھوئے ہو جائیں گے. جو پیدل چلتے ہیں نا وہ مدینہ مدینہ وہ فائدے میں رہتے ہیں. تو پیدل تو سب کو چلنا چاہیے, اسی نیت سے چلیں گے آج نہیں تو کل مدینہ جائیں گے انشاءاللہ, تو وہاں بھی پیدل چلنا ہے. مسجد نبوی شریف بھی اتنی اب تو اس کی توسیع ہو گئی ہے کہ پیدل چل کے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے بھی بہت پیدل چلنا پڑے گا. اور اسی طرح کعبہ شریف, مسجد الحرام شریف بھی اتنی اب وسیع ہو گئی ہے کہ اگر مبالغہ کروں تو یہ کہوں کہ کعبہ شریف تک پہنچنے کے لیے آپ کو میلوں چلنا پڑے گا. گھر ایک تو دور, گھر بالکل یہ تھوڑی ہے کہ مسجد سے ملے ہوئے, جو دکان ہے اس طرح گھر ہے, گھر بھی فاصلوں پر. اور جو قریب ترین ہوٹل ہوتے ہیں نا, یہ ہم جیسا اس کا کرایہ سنے نا مبالغہ کر سب گش کھا جائے. یعنی یوں سمجھو کہ میں اپنے وطن کی کرنسی کے حساب سے سمجھو لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپے اس کی خالی دیہاڑی ہوتی ہے ایک دن کا کرایہ. تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. تو ہمیں ملے گا مکاندار اپنی مالی حیثیت کے مطابق, تو یہ بہت دور ملے گا. تو پیدل چلیں گے آپ کا وزن کم ہو جائے گا. ویسے یہ اگر واقعی آپ طواف کرتے رہے اور بار بار کعبہ شریف کے جلوے دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گی صحت آپ کی. لیکن یہ کہ یہاں چلنے کی, پیدل چلنے کی عادت روزانہ سب کو چاہیے کہ یک مشت پون گھنٹہ چلے, 45 منٹس ممکن ہو تو. پون گھنٹہ, اور یوں نہیں یوں ہنستے ہنستے تھوڑا یوں اچھی اسپیڈ, واجبی اسپیڈ, کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ دوڑا ہوا جا رہا ہے کیا ہو گیا, یعنی کہ تھوڑی اچھی اسپیڈ ہو اور مسلسل ہو تو اس سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں, وزن بھی کم ہوتا ہے, وزن بھی کم ہوتا ہے, اور اگر اس طرح چلنے کی وجہ سے, گرمی سے نہیں اچھی طرح چلنے کی وجہ سے جو پسینہ نکلے گا وہ کولیسٹرول کو بھی نکالے گا, وہ اس کے بڑے فوائد ہیں, معدہ آپ کا سیٹ ہو جائے گا, جوڑ ہڈیاں پٹھے وغیرہ وغیرہ. مدینہ مدینہ پیدل چلنے والے بڑے مطلب یہ لے کے اچھی زندگی گزارتے ہیں, ہم لوگ جو پیدل نہیں چلتے نا بس وہ کرسی پر بیٹھ گئے خلاص, کرسی کے بغیر اب گزارا نہیں ہے, کرسیوں پر تو بیٹھنے کی عادت آپ نہیں ڈالیں گے فائدے میں رہیں گے, ہم ڈال کے پھنس گئے, ہمارے حال سے عبرت حاصل کریں. یعنی جب جب ضرورت ہو بھلے بیٹھے لیکن آپ نیچے بیٹھے, نیچے بیٹھے سنت کے مطابق کھانا کھائیں. اب گھر گھر میں ٹیبل کرسیاں کھانے کے لیے بھی آ گئی ہیں, ڈائننگ ٹیبل گھر گھر میں, نہیں نہیں یہ واقعی سنت بھی نہیں ہے, سنت نیچے بیٹھ کر ایک گھٹنا کھڑا کریں, اور جیسے الٹا گھٹنا کھڑا کیا, سیدھا گھٹنا کھڑا کیا, الٹا پاؤں بچھایا اس پر بیٹھ گئے, یا دو زانو بیٹھ کر کھائے, سنت میں عظمت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو طریقے کار میں بتایا, جو آپ نے عمل کیے, اور جن میں مطلب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں مخصوصات میں سے نہیں ہیں جن کی امت کو اجازت ہے, وہ طریقے ان میں ہمارے لیے دو جہاں کی بلائیاں ہیں, نیکیاں ہیں, ثواب ہے, جنت کا خزانہ ہے. لیکن ہم لوگ بڑے یعنی کہ وہ لیزی ہو گئے, سست ہو گئے, تو اس لیے چلنے کی عادت رکھیں کہ کبھی تو مکے جاؤں گا, کبھی تو مدینے جاؤں گا, کبھی تو طواف کروں گا, تو یہ میں تاکہ میں چل سکوں مکے مدینے, ورنہ پھر وہاں کوئی میرے کو قدم قدم پر اسکوٹر تو ہے نہیں اپنے پاس, وہاں گاڑی بھی کہاں سے آئے گی, ٹیکسی روکو گے تو ٹیکسی بھی دور اتارتی ہے, اگر آپ کے پاس پیسے کچھ زیادہ ہیں تو ٹیکسی بھی اتنے پیسے لے گی مگر وہ آپ کو بھی اتنی دور اتارے گی. حج کے سیزن میں بالکل راستے سارے بلاک کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں تک ٹریفک, اب پیدل مارچ. ہر حاجی کو میلوں, چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو, میلوں پیدل چلنا ہوتا ہے, البتہ ویل چیئر کی سہولت اپنے طور پر بندہ لے سکتا ہے, اپنا ویل چیئر ہو تو وہ مسجد الحرام تک یا مسجد نبوی شریف تک کوئی چلا کر اس کو لا سکتا ہے, لیکن وہ ویل چیئر بھی باہر چھوڑنی ہوتی ہے مسجد الحرام کی بھی, کیونکہ اندر پھر ویل چیئر ملتی ہے, پاسپورٹ جمع کر کے, پہلے تو یہ تھا, کرنٹ پوزیشن مجھے نہیں پتا, اب تو الیکٹرانک کا سنا ہے, جو آپ نے سوال تو آپ پتا نہیں کیا پوزیشن ہے, لیکن یہ کہ اور پھر ویل چیئر کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا, ویل چیئر اگر یوں آپ نے سمجھا کہ یہاں کچھ نہیں ہوتا, یہاں وہاں وہ کچھ ہوتا جو کہیں نہیں ہوتا, یہ ویل چیئر اٹھا کے ادھر ادھر ڈال آتے ڈھونڈتے رہو, یہ ہم تو باندھ دیتے تھے, میری ویل چیئر ہوتی تھی نا تو اس کو کہیں باندھ کر رکھیں گے تو پھر کھول کے نہیں جائیں گے, اور ویسے چھوڑ دینا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے, یہ بچے یہاں کر چھوڑ آئیں گے, چھوٹے بچے بھی تو ہوتے نا. بہرحال پیدل چلنے کی عادت اس نیت سے کریں کہ مکے میں جاؤں مدینے میں جاؤں انشاءاللہ وہاں پیدل چلوں گا, اس لیے پریکٹس ہوگی تو چلوں گا ورنہ میری جان کو آ جائے گا بالکل, یعنی کہ جن کے جو بیچارے نہیں آتی ہوتے نا ان کو سمجھ پڑتی ہوگی کہ کیسے طواف ہوتا ہے اور کیسے صحیح ہوتی ہے, میلوں میل مطلب چلنا پڑتا ہے اس میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور پیدل چلے, اور مزہ بھی پیدل کا ہے الحمدللہ, میں مسجد حرام تک پیدل ویل چیئر پر, مگر طواف صحیح اب تک تو الحمدللہ پیدل کیے, اللہ کی رحمت,
آئندہ
جب بھی حاضری ہو آپ دعا کریں میرے کو ویل چیئر کی محتاجی نہ رہے,
آمین آمین,
اب میں پیدل سب کروں اللہ کرے. میں نے تو الحمدللہ رب العالمین مکہ شریف سے جس طرح مزدلفہ مینا اور جو کان پیدل کیا ہے میرے, وہ جوانی تھی لیکن اب ظاہر وہ صورتحال نہیں ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان دنوں میں چیئرمین نہیں تھا, اب چیئرمین ہوں، اب اتنا نہیں چل سکوں گا. تو اب چیئرمین نہیں رہے اور کیا بولتے ہیں فرش مین ہو جائیں،
لینڈ مین، لینڈ مین،
لینڈ مین.
کیا حاجیوں پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت البقیع، احد، جیسے جبل احد ہے، اور مسجد قبا، کیا ان تمام مقامات یا دیگر مقامات جو ہیں وہاں پر ان کی زیارت لازم ہے؟ وہاں جانا، ان کو دیکھنا.
مسجد نبوی شریف کی حاضری، یہ تو سرکار کے روزے پر چونکہ حاضر ہونا حاجی کے لیے جو آپ ہوتا ہے تو وہ تو قریب واجب ہے. تو روزہ انور تو مسجد نبوی شریف کے اندر ہے. سب سے بڑی زیارت گاہ نہ مدینے میں بلکہ روح زمین پر سب سے بڑی زیارت گاہ یہ روزہ رسول، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. بندہ جاتا ہے اسی لیے اس سے مشرف ہو. باقی زیارتیں بالکل کرنی چاہیے، سعادت ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں کی تو ظاہر ہے اس پر کوئی نہیں کہ اس کو برا نہیں کہا جائے گا، جبکہ ان زیارتوں کو برا نہیں کہتا. آج تو ایسے بھی تو کھر کھوپڑی ہوتے نا، وہ مطلب ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہے، ہم ایسا وہ نہیں مانتے. تو وہ الگ صورت ہے کہ جو کرتے ہیں ان کو جارتے ہیں تو ان کو گناہگار سمجھتے ہیں، برا والا سمجھتے ہیں، برا والا کہتے ہیں. تو یوں تقسیم ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو تقسیم میں عشق رسول کی سوغات مل گئی، محبت رسول کی سوغات مل گئی. الحمدللہ ہمارے لیے یہ کروڑوں سعادتیں ہیں. جتنا شکر ادا کریں مولا کا کم ہے، کہیں ادھر ادھر پھنس جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں دعوت اسلامی کو چھوڑ کر مت جانا، ورنہ آپ ملو گے نہیں کسی کو. اللہ نہ کرے دماغ خراب ہو گیا تو، اللہ نہ کرے. بس دعوت اسلامی ہمیں مدینہ کا راستہ دکھاتی ہے، وایا مدینہ جنت کے روٹ پر لے جاتی ہے. اس لیے دعوت اسلامی اول آخر دعوت اسلامی، میں مرنا جینا دعوت اسلامی. الحمدللہ عشق رسول کے جام پینے تو دعوت اسلامی میں رہے، عشق صحابہ و اہل بیت کے جام پینے تو دعوت اسلامی میں رہیے، اور عشق اولیاء کرام کے جام پینے تب بھی دعوت اسلامی میں رہیے. صلو علی
الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ نے پیدل چلنے کے تعلق سے بھی ابھی جو ارشاد فرمایا تھا، تو جو اس وجہ سے ایک معلومات کے مطابق میں نے بھی معلومات لی ہے، مکہ مکرمہ سے جو جیسے کہ پیدل حج ہوتا ہے اور مینا شریف اور پھر عرفات اور پھر مزدلفہ پھر مینا اور پھر مکہ پاک بھی جاتے ہیں طواف زیارہ وغیرہ طواف وغیرہ، تو تقریباً مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کم و بیش 70 سے 80 کلومیٹر کا یہ پورا فاصلہ طے ہوتا ہے.
تو یہ وقفے وقفے سے
وقفے وقفے سے،
اور پھر یہ کہ راستے میں شیڈ لگے ہوئے جگہ بعض جگہ پر بالکل اس کا الگ روٹ رکھا ہے،
سبھی وہاں
گاڑیاں نہیں چلتی، ٹریفک نہیں ہے وہاں، اور پیدل لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے ایک روح پرور منظر ہے. ایک بار اللہ کرے گا
عرفات سے مزدلفہ چلے تھے، آپ کو یاد ہوگا
عرفات سے مزدلفہ تو ہم کئی بار چلے. تو یہ کہ پھر راستے میں آپ بولو کہ کیا کھاؤں گا اور کیا پیوں گا، ادھر ہم لنگر بولتے ہیں ادھر سبیل بولتے ہیں، تو گاڑیوں پر گاڑیاں شربتیں بٹ رہی ہیں، تو یہ ٹھنڈی بوتلیں بٹ رہی ہیں، تو لسی بٹ رہی ہے، تو کئی کچھ تو بسکوٹ تو چاکلیٹ تو کیا کیا بٹ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی بٹ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ مطلب بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، اتنا ملے گا راستے میں. بڑے مطلب بڑے بڑے عرب شیخ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ بڑی مطلب خیرات کرتے ہیں وہاں، یہ اس طرح کے حاجیوں کے لیے. یہ زیادہ زکات صدقہ نہیں ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، یہ بہت بانٹ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے یہاں بھی جلوس میلاد میں لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، تو یوں وہاں بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں سبیل بولتے ہیں، سبیل سبیل سبیل. جہاں جس طرح یہاں پھینک دیتے ہیں اور پاؤں میں کچل جاتے ہیں وہاں بھی ایسا کرتے ہیں، معاف کرنا. خالی پاکستان والے ہی نہیں کرتے، وہاں کے لوگ بھی یہ گاڑیوں سے یوں پھینک رہے ہیں، یوں پھینک رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لاکھوں روپے کا وہاں بھی جو لنگر یا سبیل جس کو جو یہ پاؤں میں کچل کچل کر یہ تو ہے مطلب یہ ہر جگہ کی انٹرنیشنل کہانی ہے یہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ان کو بھی عقل سلیم لینی چاہیے اور ہمارے یہاں والوں کو بھی پاکستانیوں کو بھی عقل سلیم کہ ہر جگہ جہاں بھی رزق کا احترام ہے ادب ہے اس کو پھینکنا یوں کہ ضائع ہو جائے گرے زمینوں پر غلط. ہاتھ میں وہاں ہاتھ سے بھی بانٹتے ہیں لیکن گاڑیوں میں بھی بہت پھینکتے ہیں بھیڑ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک حاجی تھے جن کے ہاتھ میں بیساکھی تھی تو وہ دور کھڑے کھڑے جب یہ پھینک رہے ہوتے تھے تو وہ بیساکھی اٹھا کے اس کو دکھاتے تھے تو وہ گاڑی میں سے اس کو پھینکتا تھا کیچ کر لیتے تھے تو معذوروں پر لوگ ویسے ترس کھاتے ہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دوران طواف کعبہ مشرفہ یہ لیفٹ جانب دل کی جانب ہونے کی کوئی وجہ ہے جو ہم لیفٹ جانب رکھتے ہیں؟
اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبے سے اگر تربت شیخ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے. یعنی کہ میں سوچ رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور کعبے سے دل کی جانب احترامن کہتے ہیں کہ دل الٹی طرف ہوتا ہے نا تو یہاں مراد یہ کہ لیفٹ سائڈ کہ کعبے سے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ لیفٹ سائڈ کیوں ہے کیا حکمت ہے. تو میں یہ غور کر رہا تھا تو میرا دل کی طرف میری توجہ گئی کہ دل بھی تو لیفٹ سائڈ ہے جو سارے بدن کا بادشاہ ہے سب سے اہم ہے دل. تو اس لیے مطلب یہ کہ سرکار کا روزہ بھی چونکہ کائنات کا دل ہے یہ بھی لیفٹ سائڈ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ماشاءاللہ یہ آپ نے جب مسجد نبی شریف میں ایک عاشق رسول حاضر ہو تو وہ اس طرف غور کرے کہ یہ دل کی جانب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور ہے. لیکن جب طواف کے دوران کعبہ شریف جو ہم دل کی جانب رکھ کر ہم طواف کرتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ؟
مطلب یہ کہ جو شروع سے چلا رہا تو یہ ہے مطلب واجب ہے شاید دل کی طرف کعبہ. اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا انبیاء کرام نے بھی اسی طرح کیا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام تو اور سارے اسی طرح کرتے آ رہے ہیں تو یہ حکم شریعت ہے سر تسلیم خم ہے. اب اس میں واقعی کوئی اس کی لوجک بھی ہوگی حکمت بھی ہوگی لا ادری.
یعنی اگر ہم طواف ہے حجر اسود کو بوسہ دے کے استلام کرتے ہیں تو طواف کا جو آغاز ہے وہ سیدھی جانب سے ہی ہوگا یعنی سیدھی طرف سے آپ اسٹارٹ لیں تو جب سیدھی جانب سے اسٹارٹ لیں گے تو آپ کا جو کعبہ شریف ہے وہ آپ کے دل کی جانب ہوگا تو یہ سیدھی جانب سے یہاں کو فضیلت ملتی ہے کہ چونکہ یہ ایک اہم ترین اور بڑا افضل کام ہے تو اس کو سیدھی طرف سے ہم سیدھے ہاتھ سے اسٹارٹ لے رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟
یہ تو ہے کہ حجر اسود سے ہم تھوڑا کہ لیفٹ کی طرف کھڑے رہتے ہیں کہ اپنے سیدھی طرف اب حجر اسود پورا آ گیا اور ابھی تھوڑا سرک کر اب حجر اسود کی طرف آ جاتے ہیں استلام کرتے ہیں اب رائٹ ٹرن ہو جاتے ہیں لیفٹ ٹرن ہوتے کیا وہ بولیں گے
بالکل رائٹ
رائٹ ٹرن ہوں گے نا یہ لیفٹ دل کی طرف اب کعبہ ہے. شروعات اس کی سیدھے ہاتھ سے ہو رہی یوں آپ کہنا
چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں.
اب پتہ نہیں یہ حکمت اس کو یہ تو ایک طریقہ ہے حکمت اللہ بہتر جانے کیا ہے.
حجر اسود کو چومنا حاجی کے لیے کیا ضروری ہے؟
حجر اسود چومنا نہ ملے تو اشارے سے اپنا ہاتھ چومنے نہ اشارہ کر کے یہ استلام کہلاتا ہے یہ سنت ہے.
احرام کی حالت میں سائے کے لیے چھتری استعمال کرنا کیسا؟
کوئی رج نہیں ہے البتہ میدان عرفات میں یہ لکھا ہے کہ حتی الامکان رہے بالکل، یعنی کہ دھوپ میں رہے، چھتری کے سائے سے بھی، حتیٰ کہ چھتری کے سائے سے بھی ہو سکے تو بچے، مگر جو مجبور ہے وہ معذور ہے، اس طرح کا لکھا ہے، جو معذور ہے وہ مجبور ہے، اس طرح جملے الفاظ لکھے ہوئے، تو پھر بھی یعنی کہ ناجائز نہیں ہے. لیکن اب تو ہم خیموں میں رہتے ہیں، اب تو خیمے بھی ایسی ہو گئے ہیں، وی آئی پی حج ہے، حج تو کرنے والے کر گئے، مزاروں میں چلے گئے. اب لوگوں کا حج تو بڑا آسان ہو گیا ہے، پھر سے ہوائی جہاز اڑ کے پہنچ جاتے ہیں. پہلے تو پیدل چلتے تھے، تو گھوڑوں پر، تو اونٹوں پر، راستے میں قافلے لٹ جاتے تھے، شہادتیں ہو جاتی تھیں، اور پتہ نہیں کس طرح یہ حضرات حاضری سے مشرف ہوتے تھے. اور اب تو پھر بھی سستوں کی کمی نہیں ہے، ہوائی جہاز میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں. ایسے مالدار لوگ ہوتے، آج فرض ہوتا ہے نہیں کرتے، ٹیپ نہیں ہے، ہمیں مرنے کی فرصت نہیں ہے. یہ جملہ بھی کبھی آپ نے سنا ہو، میں نے سنے ہیں، معاذ اللہ. تو مرنے کے لیے فرصت تھوڑی دیکھی جائے گی، جب موت آئی تو اپنی ایک بھی نہ چلے گی. اب بھی ابھی تڑے کھڑے چلو، سارے کام ادھر ادھر جو بھی ہے سب سیس ہو جائیں گے، چلنا پڑے گا. اللہ ایمان سلامت رکھے. مدینے میں گنبد خضرا کے سائے میں کاش محبوب کے جلووں میں شہادت کا جام نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. یہ سوالات کا سلسلہ جاری تھا اسی طرح کا. تو یہ یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن نہانا سنت ہے؟
جی ہاں، سنت موقع ہے، جب عرفات قریب آ جائے تو نہاؤ، سنت موقع ہے. اب جو نہیں نہا سکتا تو وہ پھر وضو کر لے. اب وہ نہانا واقعی وہاں آسان تو نہیں ہے، اتنا رش ہوتا ہے، ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس ہجوم میں بھیڑ میں جا کے نہائے. پھر لوگوں کے اخلاقی انداز، پانی اڑانا، کیا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، اپنے اپنے بھر کے لاتے ہوں گے، تو جو تازہ تکڑا ہے وہ بھر سکتا ہے اپنے، کوئی جالون وغیرہ ساتھ لے جائے بھر کے پھرو، بے شک نہ آئے نصیب کی بات ہے. اور یہ اپنے جو پیدل چلتے ہیں نا، غالباً ان کے لیے بھی وہاں راستوں میں اس طرح کے پوائنٹ آتے ہیں نہانے کے. اور ایک بار ہم لوگ جب گئے تھے نا، تو اس میں کوئی ٹرک تھا پانی کا، اس کا بھی پانی جا رہا تھا، ہم خوب نہائے تھے اس میں. مجھے جو یاد آ رہا ہے، یہ سن شاید سن 80 کی بات ہے، دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت، یا پتہ نہیں اسٹیٹس، ہو سکتا ہے بعد کی ہو، دعوت اسلامی کی شروعات ہوئی ہو. ایسا ایک بار یاد پڑتا ہے کہ ہم نہائے تھے اس پانی، آپ کے ساتھ ہی نہانا ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے احرام تو کھولنے سے رہے، اور چادر بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے رانوں پہ چپک جائے پانی سے، بے پردگی ہو جائے. یہ سب احتیاطیں کرنی ہے، تو دو چادریں لپیٹ لے، اوپر والی چادر نیچے لپیٹ لے، اور رانے اور یہ ستر ہے یہ بالکل چھپا رہے، یہ ضروری ہے.
2019 میں بھی حضور جو عرفات کے میدان میں جو بارش ہوئی تھی، یعنی خیموں کے اندر پانی، اور پھر وہ بارش جب ہوئی تھی اس وقت میدان عرفات میں حاضری تھی، تو اس وقت دعا ہم الگ ہوئی تھی، اور بڑا دعا کا اہتمام ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو غروب آفتاب سے پہلے دعا کا اہتمام ہوتا ہے وہ پھر الگ ہوا تھا، یعنی بہت زبردست بارش ہوئی تھی 2019 میں،
بہت زبردست. یعنی
یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ مسجد حرام میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، طواف، نماز، تلاوت قرآن پاک وغیرہ؟
سب سے اہم عبادت جو ہے نا وہ وہاں طواف ہے، کہ یہ دنیا میں اور کہیں میسر نہیں ہے، صرف ایک ہی جگہ میسر ہے.
ٹھیک.
اور بار بار آدمی آ بھی نہیں سکتا، جتنا ہو سکے نفل طواف کرتا رہے، دوران طواف تلاوت تو ممکن ہے، اگر جیسے کسی کو یاد ہے توجہ کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، تلاوت بھی کرتا رہے اور طواف بھی کرتا رہے. ہاں، دوران طواف نفل نہیں پڑھ سکتا، ہے تو طواف ہی افضل. بیقی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت الحرام کے حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ تعالی 120 رحمت نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں مطلب یہ کہ یہ حاجیوں کے لیے مخصوص ہے، یہ لکھا یہ بیت الحرام کے حج کرنے والوں پر یہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت اترتی ہے کہ روزانہ مطلب انہیں 120 رحمت اترتی ہے ان پر۔ اچھا اب ان کی پھر تقسیم کس طرح ہے کہ جو طواف کرتے ہیں ان کو 60 رحمت اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کو 40 رحمت اور جو خالی کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے نظر کرتے ہیں کہ کعبے پر نظر ڈالنا نظر جمانا یہ خود ثواب کے کام ہے نا دیکھنا کعبے کو، تو ان پر 20 رحمت ہے ان کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یوں بھی طواف ہی بہتر ہوا نفل کی جگہ پر۔
گنگا جو بول نہیں سکتا وہ حج کا جب احرام باندھے گا یا عمرے کا احرام باندھے گا تو وہ تلبیہ کیسے پڑھے؟
اشارے سے، جیسے نماز میں اشارے سے پڑھتے ہیں۔
یہ کیا ہوتی ہے تلبیہ، ہمیں بھی پڑھا دیں
جی۔
تلبیہ کیا ہوتی ہے ہمیں بھی پڑھا دیں۔
ایک تو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو دوسرے پڑھتے ہیں، مگر انسب مناسب ترین طریقہ یہ کہ سارے مل کر پڑھیں۔ تو یہ لبیک تو جن کو مدینے کی تڑپ ہے، حج کا شوق ہے اور جن کو مطلب پیسے نہیں ہیں بھلے کبھی بھی نہیں گئے، شاید ان میں ایک تعداد ہوگی جن کو لبیک یاد ہوگی، ہے نا، تیار تو رہنا ہے نا کب بلاوا آ جائے، تو لبیک تو آتی ہو اپنے کو، ہاتھ اٹھا رہے ہیں بےچارے یار، گئے نہیں ہوں گے ان میں سے ایک تعداد لبیک یاد کر لیے، تو مل کر ہم پڑھتے ہیں پھر
انشاءاللہ۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلوا علی الحبیب۔
دوران سفر حج اسلامی بہن کے اگر مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
اگر تو جیسے یہاں سے تمتو کے لیے گئی ہے، پہلے عمرے کا احرام باندھ کے گئی ہے اور یہ ایام شروع ہو گئے اور ابھی اس نے طواف سعی وغیرہ نہیں کی تھی، تو اپنے انہی ایام کے انہی احرام کے اندر وہ رہے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے، تو پاک ہونے کے بعد پھر غسل کر کے طواف سعی وغیرہ اور جو تقصیر ہے وہ کروا کے عمرے سے وہ فارغ ہوگی۔ اور مثال کے طور پر اس نے حج کا احرام باندھ لیا ہے اور اب اس کے یہ ایام شروع ہوئے تو حج کے سارے ارکان وہ ادا کرے گی، یعنی منا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ سب میں یہ جائے گی، صرف طواف و زیارہ یہ نہیں کرے گی۔ طواف و زیارہ یہ اس وقت کرے گی جبکہ وہ احرام اس پاک ہو جائے گی، پاک ہونے کے بعد وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد پھر اس نے طواف و زیارہ کرنا ہے، باقی سارے کے سارے کام وہ ادا کرے گی۔
پھر اس کے ضمنی اور بھی مسائل ہیں، جیسے فلائٹ ہے، طواف و زیارہ نہیں کیا، نہیں کر پائی، ہے ہی باری کے دن، اب اس صورت میں وہ طواف مجبوری ہے، رک نہیں سکتی، تو طواف کر لے گی، طواف کر لے اور بدنہ رہے گا، اونٹ کی قربانی، اونٹ یا گائے اس کی قربانی دے، ارے وہی دم کی طرح ہی ہے، خود گوشت نہیں کھا سکتے، حرم کی حد میں ہونا ضروری ہے، حدود حرم میں یہ دینا ہوگا اس کو۔ اور یہ بھی اس گالے میں لکھا ہے کہ توبہ بھی کرے، مسجد میں داخل ہوئی نا کہ داخل ہونا حرام ہے مسجد میں اس حالت میں، جبکہ بندہ جو ہے جس پر غسل فرض ہو یا یہی حیضہ۔
بڑا حج پہ جانے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ جانے
Ya ilahi کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
مجھے اپنے وہ سنت لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اچھا ہو
جائے مجھے مدینے جانا ہے،
کیا بتاؤں کیا کیا مدینہ
ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بام المفتی اسلام دعوت سمع و مخلص مبلغ بنائے، اور بابا دادا دادی نانا نانی بھائی بہن خاندان کے ساتھ بار بار حج اور بار بار مدینے کا دیدار نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان، یہ گائے بکروں کو چوڑیاں کیوں بناتے ہیں؟
ہاں بھائی، گائے بکروں کو چوڑیاں کیوں بناتے ہو؟ وہ پاؤں میں پہنا تھا نا گھنگرو، اس کو اس بچی چوڑیاں کہہ رہی ہے. چلو مرضی ہے اس کی. گھنگرو پہنانے میں وہ تعظیم کی نیت ہے نا، تعظیم کی نیت سے کہیے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا ہے، اس نیت سے گھنگرو پہنائے، یا اس پر ہار ڈالتے ہیں، دوپٹہ بچھاتے ہیں، اس پر چادر سجاوٹ کرتے ہیں اس کی قربانی کے جانور کی، تو تعظیم کی نیت سے ایسا کرنا یہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ درویشی یعنی فقیری یہ ہے کہ کسی کا دل مت دکھاؤ. آج 34 ذوالحج شریف 1444 ہجری ہے اور سیدی قطب مدینہ کا عرس مبارک ہے، ہم نے نیاز کی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو نیاز کر لیجئے.
الحمدللہ اس وقت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جائے ولادت یعنی برتھ پلیس کلاس والا میں ہم موجود ہیں. کلاس والا میں یہ مکان عالی شان جہاں حضور سیدی قطب مدینہ کی ولادت ہوئی، اور خاص وہ کمرہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ جگہ خرید کے اس مکان کو پھر جہاں مسجد مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر آج اجتماعی طور پر یہاں مدنی مذاکرے کے لیے بھی اسلامی بھائی جمع ہیں. ایک تو آپ سب کے لیے دعا بھی فرما دے، دوسرا کچھ اس بارے میں عرض کرنا تھا. یہاں جو جامعۃ المدینہ قائم ہے، یہاں کے طلبا نے الحمدللہ عرس سیدی قطب مدینہ کے موقع پر خاص طور پہ جو ہے وہ 19 لاکھ مرتبہ کم و بیش درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آج عرس قطب مدینہ کے موقع پر جو ہے وہ اس سال کر دیں. آپ سے کچھ سوالات بھی تھے کہ ایک تو یہ کہ سیدی قطب مدینہ سے آپ کی پہلی ملاقات کا کچھ احوال اگر آپ بیان فرمائیں، اور آپ نے ان کی بیعت کی تو کیا ایسا خاص تھا جو آپ انہی کی طرف مائل ہوئے اور پھر سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے کیسا پایا، جن کی سیرت کے بارے میں ارشاد فرمائیے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول کا جذبہ بڑھے، عمل کا جذبہ بڑھے. آج عرس قطب مدینہ کے موقع پر ہم سب کے لیے اور کلاس والا ضلع سیالکوٹ کے ناشقان رسول کے لیے بھی دعا فرما دیجیے.
ماشاءاللہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی جائے ولادت کلاس والا تصویر میں ہی دیکھی ہے میں نے. میں یہی غور کر رہا تھا کاش کبھی زندگی میں ایسا موقع ملے کہ میں اپنی آنکھوں سے زیارت کروں کیا ہوتا ہے. اللہ پاک سیدی قطب مدینہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اسلاف کی یادگار تھے، ہم لوگوں سے بالکل مختلف تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے کبھی نہیں دیکھا. ادھر ادھر کی جو عام طور پہ جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے نا، چپ چاپ رہتے تھے. اور جب کوئی آتا تو آئیے مرحبا تشریف رکھیے، تقریباً اتنا بس. سلام کیا، سلام کا جواب ارشاد فرمایا. کسی نے دعا کا عرض کیا تو فرماتے کہ دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، کہ دعا کرتا بھی ہوں اور دعا چاہتا بھی ہوں، میرے لیے دعا کرو. پر نعتوں کا تو بڑا شوق تھا، بارہ ایسا ہوتا جیسے کوئی آتا ہاں نعت پڑھتے ہیں، پڑھی نعتیں سنتے رہتے تھے. چائے کا اتنا بڑا تھرماس آپ کے پاس تشریف فرما رہتا تھا، حاضر رہتا تھا. جب بھی ہم لوگ شام کو جاتے تھے وہ عام طور پہ بس یہ تو کبھی ناغا نہیں دے گا چائے کا کہ وہ چائے لاؤ، یاد نہیں ہے. چائے تشریف حاضر رہتی تھی ان کے قدموں میں، تو ہم اس کو مطلب یہ پیتے تھے نکال کر، یعنی جو بھی آئے ظاہر سب کو چائے ملتی تھی. وہاں پر یہ لنگر سمجھو گے جاری رہتا تھا. پھر مغرب کے بعد میلاد شریف، نعت شریف، نعت خوانی ہوتی تھی. تو حج کے دنوں میں زیادہ ہی لوگوں کی تعداد ہوتی، ورنہ یہ ہوتی سارا سال تھی ڈیلی. اور وہاں عام طور پہ لنگر بھی نعت خوانی کے بعد لنگر بھی کھلایا جاتا تھا، سالن روٹی، کبھی سبزی روٹی اس طرح، کبھی چاول بھی برابر یاد نہیں ہے، لیکن عام طور پر وہ روٹی اور سالن اس طرح. مطلب یہ کہ دل بڑا سخی تھا. آپ کا خود آپ کا قول ہے کہ کوئی دے تو منع نہیں، لے لیا تو کوئی یعنی کہ تمع نہیں، لالچ نہیں، اگر کوئی دے تو منع نہیں. اور اب لے لیا تو جمع نہیں، آگے بڑھا دو. یوں بڑا سخی دل تھا آپ کا. ایک بار کوئی آئے، مطلب علوی بزرگ تھے، مالک کے بزرگ، اور انہی نے بالآخر جنازہ بھی سیدی قطب مدینہ کا پڑھایا تھا. ایک خاص خلیفہ تھے اور حضرت کے مقرب تھے. وہ آئے تو مجھے حکم دیا کہ فلاں چیز لے آؤ، تو میں لے آیا، حاضر کیا. کتنے کی آئی؟ پیسے لے لو. تو میں حاضر لے لو، چپ چپ لے لیے. پھر اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے. بہت سادہ بزرگ، سفید لباس کے علاوہ کبھی ان کو میں نے دیکھا نہیں، ہمیشہ سفید لباس. ظاہری طور پر جو آستانہ شریف تھا اس وہ زیادہ وہ نہیں تھا، مطلب جیسے کہ بہت بڑے بڑے حال ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں تھا. مکان علی شان بھی ایک سادہ سا بالکل، اور وہ جو آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے محفل جمتی تھی جہاں، یہ بھی بہت سادہ جگہ تھی، کوئی ٹپ ٹاپ وغیرہ، خوبصورت رنگ روغن وغیرہ، سادہ سادگی تو میں نے ایسی دیکھی کہ شاید ہی کسی بزرگ میں ایسی سادگی دیکھی ہو، اتنی سادگی پہ لباس میں ایسی سادگی کہ اللہ اکبر، یہ مانتا تھا مجھے، کتابوں میں نہیں بزرگوں کے پڑھتے ہیں تو اس طرح کے یہ نظر آتے تھے. شاہ شیخ محمد علی مراد، شیخ علی مراد، محمد علی، شیخ محمد علی مراد رحمت اللہ علیہ، یہ بھی وفات پا چکے ہیں، یہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہی وہ جنازہ مبارکہ سیدی قطب مدینہ کا پڑھایا تھا. تو میں تو سن 80 میں حاضری سے مشرف ہوا تھا، اور سن 81 میں، ایک سال کے بعد آپ کا وصال، میں آپ کا انتقال ہوا تھا. ہاسپٹل میں بھی کچھ عرصہ رہے انتقال شریف سے پہلے، تو وہاں بھی محفلیں جمتی تھی، نعت شریف کے، یعنی یہ آپ کی روح کی غذا تھی، اس کے بغیر چین نہیں تھا، نعتیں سنتے رہتے تھے. اچھا دوسری ایک خاص عاجزی، یہ کہیں بھی نہیں دیکھی میں نے، خود دعا نہیں کراتے تھے، کبھی کبھار کرا لی کوئی نہ ہوا تو، ورنہ کسی کو بھی بولتے تھے کہ آپ دعا کراتے، آپ دعا کراتے. لوگ جب محفل کے اختتام پر، ورنہ ہم جیسے جو لوگ ہیں نا کہ ہم کہیں ہو نا تو ہم ہی دعا کریں، ہمارا تو بالکل یہ دیکھا، اگر کوئی اور دعا کراتے تو ہیں پھر ہوتے ہوئے اس نے دعا کرائی، لیکن سیدی قطب مدینہ کی عاجزی پر قربان، آپ کسی کو فرما دیتے، کسی کو دعا کراؤ، تم دعا کراؤ، اس طرح مطلب دوسروں سے دعائیں کرواتے تھے. کمال، کمال ہے یہ، کہیں بھی نہیں دیکھا میں نے زندگی میں. اچھا اب ہمارے یہاں یہ بھی ہے، یہ کوئی کرنا چاہے تو لوگ تھوڑا بحث کریں گے، حضرت نہیں آپ، حضرت نہیں آپ، حضرت، اب اس تکلف میں کون پڑے، آدمی دعا کراتے، لیکن وہاں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مطلب کچھ بول جائے، چونکہ چاہ کر جائے، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، یہ کوئی مطلب نہیں کہ، کیونکہ حضرت بالکل ہے نا ٹائٹ قفل مدینہ، جس کو ہماری آج کی بولی بولتے ہیں، بولتے بہت کم بولتے تھے، نصیحت کر دی، کام کی بات کوئی ضرورت ہوئی تو کر دی، ورنہ ہم لوگ جس طرح آئے کب آئے، کہاں ٹھہرے ہو، کیا کام قیام ہے، کب تک رہو گے، فلائٹ کب، کون سی، یہ کبھی میں نے، میں 2 مہینے تک حاضری ہوتی رہی میری، مجھے کبھی یہ پنچات جو ہمارے ہم لوگ جو کرتے ہیں نا اس طرح کی پنچات نہیں ہوتی تھی، فضول سوالات ادھر کے ادھر کے، جیسے وہ ہوتا آج کل گفتگو میں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ایسا، کچھ فرماتے ہی نہیں تھے، سر ہی بات آیا مرحبا، گیا فی امان اللہ، فضول باتیں نہیں. جب میں حاضری سے مشرف، آخری میری حاضری سے بہت رنجیدہ تھا میں، بہت رنجیدہ تھا میں، روتا ہوا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضری دے کر آخری الوداع حاضری، تو میں رو رہا تھا، تو حضرت کیا ہوا، کیا ہوا، تو میں نے کہا میں وطن جا رہا ہوں، مدینہ چھٹ رہا ہے. بولا تم جا نہیں رہے ہو، آ رہے ہو. بے یقین مانے میرے کیا سمجھ پڑے، یہ کیا کہہ رہے ہو، تم جا رہے ہو بول کے آ رہے ہو. یہ بعد میں پتا چلا کہ اس کے بعد الحمدللہ میری حاضری کی لائن لگ گئی، اتنی حاضریاں میری ہوئی کہ مجھے اس کی تعداد ہی یاد نہیں ہے، الحمدللہ بڑی برکت والی بزرگ ہستی تھی، اللہ ان کے صدقے ہمیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. اچھا یہ مدینے میں میں نے شعر لکھا 77 برس، تو حاجی اظہر نے بھی 77 برس پڑھے تھے، ابھی میں نے جو میں رات کا ان کا بیان تھا نا کلاس والا میں، تو کچھ حصہ حاضری تھی میری مدنی چینل کے ذریعے، تو 77 برس لکھا، واقعی 77 برس ہے، پھر ابھی حال ہی توجہ دلائی گئی ہے کہ 77 نہیں بلکہ 75 برس. وہ کتاب میں بھی انشاءاللہ بار بار تو چھپتی نہیں ہے نا وسائل بخشش، 75 برس پڑھا کریں. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 75 سبز گنبد دیکھ کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرے مرشد نے گزارے مدینے میں برس لے, میرے مرشد نے گزارے مدینے میں برس لے, ان کی رحمت سے پیچھا چلتا سب سے سبز بن دیکھ
کر. صلو علی الحبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کچھ جانوروں کے متعلق, پیارے پیارے جانوروں کے متعلق بات بھی کریں گے. خریداروں کی طرف سے آپ کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
جب ہمارے پاس خریدار آتا ہے تو جب ہم اس کی قیمت مانگتے ہیں تو کہتا ہے کہ یار پچھلے سال میں نے 5 لاکھ کا خریدا تھا تو ابھی 8 لاکھ کا آپ کیوں دے رہے ہیں؟
20 لاکھ کے جانور کا 10 لاکھ لگائے تو یہ تو ایک طرح سے مذاق ہی کر رہے ہیں.
ایک جانور کاٹتے تھے آج سے 25-30 سال پہلے, میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہمارے والد ہمیں دلا رہے تھے, 250 روپے کی گائے دلائی تھی, وہ بھی ہمیں یاد ہے جی, 400 کے لیے وہ بھی دلائی تھی. تو آج تو لاکھوں میں 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ یہ یہاں تک پہنچ گیا. جیب میں جتنی استطاعت ہے اب, یا تو پیسے اتنے لگائے کہ ایک بچڑا میں نے بیچ دیا کسی کو, میں نے اس کو 7.5 لاکھ روپے فائنل کرے, اس نے کہا نہیں میری گنجائش نہیں ہے 7 لاکھ روپے میں لوں گا. میں نے کہا یار آپ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار میرے پاس قربانی میں اس کے لیے آؤ پیسے نہیں ہے. میں نے اس کو 7 لاکھ روپے کا بچڑا بیچ دیا, اس نے 50,000 روپے مجھے ٹوکن دیا, چلا گیا گھر. پھر وہ گھر سے ایک گھنٹے بعد فون کرتا ہے, میری بیوی منع کر دی ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
ٹوکن ووکن کا کوئی سین ہوتا ہے تو یہ واپس تو نہیں کرنے ہوتے
یا کیا؟ ہم دے دیتے ہیں.
اچھا
ہم دے دیتے ہیں ٹوکن. اتنے اچھے کسٹمر ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں نہیں, کہتے بس یہ پیسے بتاؤ یہ پیسے لے لو یار بس ختم کرو. لیکن میں کہتا ہوں یار اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا عنصر دکھاوے کا بہت زیادہ عنصر آ گیا ہے, مذاق کے پوائنٹ آف ویو بہت آ گیا ہے. تو میں کہتا ہوں خدا را میں سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں جو بھی قربانی کرتے ہیں کہ یار اس کو مذاق نہ بنائیں,
بلا وجہ چھیڑتے ہیں.
جی جی
تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟
سگریٹ لگا دیتے ہیں جانوروں کو.
اچھا
جی پلیٹ مار دیتے ہیں.
وجہ
تفریح سمجھتے ہیں اس کو, محبت سے جانور تیار کر کے لاتے ہیں, ہمارا دل جانتا ہے. پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی یہ فلاں بچیا ہے, میں اس کو بلاتا ہوں تو میرے کہنے پہ آتی ہے, میرے کہنے پہ رکتی ہے, میرے سے محبت کرتی ہے. وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. پھر یہ جانور ہم سے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے. سندل سندل بیٹا ادھر آؤ, آ جاؤ میری, آ جاؤ ادھر, آ جاؤ سندل, آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا اور آ گیا اور آ گیا میری بیٹی, آ جاؤ آ جاؤ, جاؤ اپنی جگہ پہ, ادھر چلو اپنی جگہ پہ جاؤ, شاباش چلو چلی جاؤ.
شیخ آپ نے حاجی صاحب کی گفتگو سنی, یہ بیوپاری ہیں لیکن کسٹمر اور خریدار کی طرف سے ان کو جو معاملات درپیش ہوتے ہیں, کسٹمر اور خریدار بعض اوقات کچھ ایسی غیر اخلاقی اور دل آزاری والی چیزیں کر جاتے ہیں جس سے مطلب اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہیں اور حقوق کے بھی آئی تھنک سو کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو پلیز شیخ بتائیے گا آخر ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟
اللہ اللہ, دونوں ہی طرف سے عام طور پہ ہوتا ہے, بعض اوقات کسٹمر واقعی ان کا انداز غلط, جھوٹ بولتے ہیں اور گنجائش ہونے کے باوجود کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے, یا ادھر تو اتنے کا چھوڑ کے آیا ہوں میں, اس سے تو بھاری تھا وہ جانور اور آپ اتنا مانگ رہے ہیں. تو کئی بار ایسے جھوٹ موٹی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی ایسا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے ذرا وہ مجرم ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اور بیچنے والے یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوتے, ابھی تو ہم نے تو ون سائڈ سنی ہے نا, تو بیچنے والے بھی بعض وہ ایسا انداز کرتے ہیں کہ گاہک کو پھر مستی سوچتی ہے, گاہک بھی پھر وہ حساب کتاب چکا دیتا ہے, شیر میں سوا شیر ہوتا ہے بعض اوقات گاہک بھی. یہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے, سب کو مطلب خوف خدا کے ساتھ, خالی یہ جانور ہی نہیں, ہر تجارت میں ہر کاروبار میں مطلب زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی مطلب بات چیت جو بھی کام کر رہا ہے وہ کیا جائے. جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، ورنہ آخرت برباد ہو سکتی ہے. دل آزاریوں کی بھی صورتیں بعض اوقات دونوں طرف سے ہوتی ہیں، کبھی گاہک دل آزاری کر دیتا ہے تو کبھی بیچنے والا دل آزاری کر دیتا ہے. جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے، جس کا دل دکھایا اس سے اس انداز میں، اچھے انداز میں معافی مانگے کہ اس کے دل صاف ہو جائے. اب اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا کسی کو، وہ کان میں سوری، اس طرح تو سیٹ نہیں ہوگا نا. جیسی مطلب دل آزاری کی، اسی انداز میں اسے معافی بھی مانگیں گے، تبھی مطلب یعنی ترکیب بنے گی. خوف خدا رکھ کر ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما دے، شریعت کی پابندی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ذوالحجۃ الحرام کے 10 مدنی مذاکرے، الحمدللہ آج چوتھا مدنی مذاکرہ جاری و ساری ہے. یہاں پر بہت سارے عاشقان رسول موجود ہیں، باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور مزید آمد کا سلسلہ جاری ہے. چند اسلامی بھائی آپ سے سوال کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل آپ سے جواب بھی لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مصطفیٰ گلشن کراچی سے، مصطفیٰ طارق. میرا سوال یہ ہے مرشد کی بارگاہ میں کہ بیوی کے لیے شوہر کے جو رشتے کون محرم ہوتے ہیں، اسی طرح سے شوہر کے لیے بیوی کے رشتے کون کون سے محرم ہوتے ہیں، برائے کرم جواب عطا فرما دیجیے.
ڈیٹیل ہے اس میں تو.
اگر صرف بیوی کے لحاظ سے اور شوہر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر تو بیوی کے لیے سسر ہی جو ہے وہ اس کا محرم بنے گا، اور باقی کے شوہر کے لیے اس کی ساس محرم بنے گی، کوئی دوسرا تو فی الوقت ذہن میں نہیں آتا محرم ہونے کے اعتبار سے. باقی اور کوئی رشتہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں ان کے رشتہ دار محرم بنتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے.
ساس کی ماں
پھر اوپر تک جائے گا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، ساس کی ماں، سسر کا باپ وغیرہ.
ساس کی ماں اور سسر کا باپ یہ بھی محرم بنے گے، یہ بیوی کے لیے ہوا. شوہر کے لیے بھی، بلکہ شوہر کے لیے وہ اس کی ساس محرم، مگر یہ وہ رشتے ہیں کہ جو یعنی کہ تکلادی ٹائپ کے رشتے ہیں، یہ خطرناک ہوتے ہیں. ان میں بہتر یہی ہے کہ پردہ رکھا جائے. میں اپنی بہوؤں سے پردہ کرتا ہوں، آمنا سامنا نہیں ہے میرا الحمدللہ، تو یہ اس میں عافیت ہے. اگرچہ شرن درست ہے لیکن خطرات بہت ہیں. اس کی تفصیلات جو ہے نا، یہ محرمات کا بیان یہ بہار شریعت کے دوسری جلد میں، ساتواں حصہ دوسری جلد، اس میں تفصیل سے سب کو پڑھ لینی چاہیے، اس میں فائدہ ہوگا آپ کو. پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی یہ معلومات آپ کو مل سکتی ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام شکیر عطاری ہے، میں کراچی سے حاضر ہوا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ تسبیح فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ آیت فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟
تسبیح فاطمہ،
آیت فاطمہ،
آیت فاطمہ رکھتے تو ہیں لوگ، مفتی صاحب منع فرما رہے، درست نہیں فرما رہے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی قطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں روزے رکھنے نفل روزے رکھنے والوں کی نیتوں کے حوالے سے ہم روزانہ کارکردگی سنتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں.
ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری میں نفل روزوں کی نیتیں، 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 21256 21256. اسلامی بہنوں کی تعداد 9159 9159. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 28317 28317. اسلامی بہنوں کی تعداد 10306 10306. 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 50902 50902. اسلامی بہنوں کی تعداد 22524 22524. کل روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,475 1,475. اسلامی بہنوں کی تعداد 41989 41989. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 142,464 142,464. 21 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، بچوں کو خوش کرنے والے کو جنت میں جو گھر ملے گا اس کا نام بتائیے. جواب دار الفراح. سوال نمبر 2، اندھے جانور کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب نہیں ہوگی. سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس پہاڑ پر قربان کرنے کے لیے لے گئے اس کا نام بتائیے. جواب کوہ سبیر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبد المجید واہ کینٹ، ابو ہلال بلال اتاری، محلہ خیر محمد مری، محمد عزیز خانپور، بنت الطاف حسین گجرات، ام فضیل اتاریہ لالا موسیٰ، بنت سید حسن اتاری کراچی، ریحان اتاری پنو عاقل. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام ابو ہلال بلال اتاری، محلہ خیر محمد مری. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ نہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
ناظرین سے روزانہ مدنی مذاکرے میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات آپ ایس ایم ایس پر دے سکتے ہیں. ایس ایم ایس اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے تو آپ اس پر ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیں. سوال نمبر 1، قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ سوال نمبر دو، سعی کے کتنے پھیرے بلا عذر پیدل نہ کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر تین، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور کعبے سے کس سائڈ پر ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنا نام اور نمبر لکھنے کے بجائے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں، یا اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں کر کے کل عشاء کی اذان سے پہلے پہلے تک آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.